کسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔ السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان
حزب مخالف کے حمایت یافتہ صادق سنجرانی سینٹ کے نئے چیئرمین منتخب ہو گئے۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود۔
جنوبی ایشیا،
نیپال میں بنگلہ دیش کا ایک مسافر بردار طیارہ حادثے کا شکار، کم از کم 50 افراد ہلاک۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، طالبان نے ایران کی سرحد کے ساتھ مغربی افغان ضلع پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس سے پہلے شدید لڑائی میں حکومتی فورسز کا بھاری جانی نقصان ہوا ہے۔ اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے درمیان سربراہ اجلاس کی تصدیق ہونا ابھی باقی ہے، لیکن ان توقعات میں اضافہ ہو رہا ہے کہ جزیرہ نما کوریا کے جوہری بحران کے حل کے لیے بڑی پیش رفت ہو سکتی ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کی سینٹ کے 2 اعلی عہدوں یعنی چیئرمین اور نائب چیئرمین کا انتخاب مکمل ہو گیا ہے۔ دونوں عہدوں پر حزب مخالف کے حمایت یافتہ امیدوار کامیاب ہوئے ہیں۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
پاکستان کی پارلیمان کے ایوان بالا کے چیئرمین کے لیے ہونے والے انتخاب میں حزب مخالف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار صادق سنجرانی کامیاب ہو گئے۔ ان کے مد مقابل مسلم لیگ نون کے سینیٹر راجہ ظفر الحق۔ پیر کی شام نتائج کا اعلان کرتے ہوئے پریزائڈنگ افسر سینیٹر یعقوب ناصر نے کہا،
ڈالے گئے ووٹ کی کل تعداد 103، درست کرا دیے گئے ووٹوں کی تعداد 103، مسترد کوئی ووٹ نہیں ہے۔ سینیٹر محمد صادق سنجرانی صاحب نے 57 ووٹ حاصل کیے ہیں اور راجہ محمد ظفر الحق صاحب نے 46 ووٹ حاصل کیے ہیں۔
مسلم لیگ نون اور اس کی اتحادی جماعتوں نے راجہ ظفر الحق کو چیئرمین کا امیدوار نامزد کیا تھا، جبکہ بلوچستان سے منتخب آزاد سینیٹر صادق سنجرانی کو بلوچستان کے آزاد سینیٹرز، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کی حمایت حاصل تھی۔ چیئرمین منتخب ہونے کے بعد صادق سنجرانی نے اپنے منصب کا حلف اٹھایا اور ڈپٹی چیئرمین کے انتخاب کا اعلان کیا، جس کے بعد رائے شماری کا عمل شروع ہوا۔ ڈپٹی چیئرمین کے عہدے کے لیے حکمران اتحاد کے امیدوار عثمان کاکڑ کا مقابلہ پیپلز پارٹی کے امیدوار سلیم مانڈوی والا سے تھا۔ سلیم مانڈوی والا 54 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے، جبکہ عثمان کاکڑ کو 44 ووٹ ملے۔ صادق سنجرانی پہلی مرتبہ سینٹ کے رکن منتخب ہوئے ہیں، جبکہ راجہ ظفر الحق کا شمار کوہنا مشق قانون سازوں میں ہوتا ہے، جن کا سیاسی سفر 3 دہائیوں سے زائد عرصے پر محیط ہے۔ قبل ازیں پیر کی صبح سیکرٹری سینٹ کی زیر صدارت ایوان بالا کے اجلاس کی کارروائی کا آغاز ہوا تو سیکرٹری نے قواعد کے مطابق صدارت کی ذمہ داری پریزائڈنگ افسر سردار یعقوب ناصر کو سونپی۔ سردار یعقوب ناصر نے 9 منتخب 52 ارکان سینٹ سے ان کی رکنیت کا حلف لیا۔ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار بھی 3 مارچ کو ہونے والے سینٹ انتخاب میں کامیاب ہوئے تھے، لیکن بیرون ملک ہونے کی وجہ سے وہ پیر کو حلف اٹھانے کے لیے ایوان میں نہیں آئے۔ البتہ مسلم لیگ نون کے ڈاکٹر اسد اشرف نے نہال ہاشمی کی نااہلی سے خالی ہونے والی نشست پر سینٹ کی رکنیت کا حلف اٹھایا۔ اسحاق ڈار سمیت 52 سینیٹرز 6 سال کے لیے ملک کے ایوان بالا کے رکن بنے ہیں، جبکہ ڈاکٹر اسد اشرف 3 سال کے لیے منتخب ہوئے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کی سیاست میں یہ کتنی بڑی تبدیلی ہے اور آئندہ عام انتخابات میں اس کا کیا اثر پڑے گا، اس بارے میں مدثرہ منظر سے ماہرین کی گفتگو۔
پاکستان میں سینٹ کے چیئرمین کا انتخاب اپوزیشن جماعتوں کے امیدوار نے جیت لیا۔ صادق سنجرانی کو پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ بعض دیگر جماعتوں کی بھی حمایت حاصل تھی۔ آیا یہ پاکستان کی سیاست میں ایک واضح تبدیلی کی علامت ہے؟ ماہرین کے نزدیک ایسا ہوتا نظر نہیں آتا، کیونکہ پاکستان میں سیاسی جوڑ توڑ اور پیسے کے بل پر وفاداریاں خریدنے کا رواج ختم نہیں ہوا، مگر نوجوان قیادت نئے حوصلوں کی ضمانت ہو سکتی ہے۔ لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز کے پروفیسر اور ممتاز سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر رسول بخش ریس کہتے ہیں
نہیں, بہت بڑی تبدیلی تو ہم نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ جو اس کا الیکٹورل کالج ہے جو سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کو منتخب کرتا ہے, اس کی تعداد صرف 104 ہے. لیکن جمہوریت کو پاکستان میں زیادہ خراب کر سکتی ہے وہ یہ ایک پرانی روایت ہے کہ ایم پی ایز کو جو اسمبلی میں ہوتے ہیں, جو سینٹرز کو منتخب کرتے ہیں, ان کو خرید کیا جائے اور سینٹ میں اپنے لوگوں کو منتخب کرایا جائے. یہ روایت کافی عرصے سے چل رہی ہے اور ہم نے خصوصی طور پر بلوچستان اور فاتح میں یہ دیکھا ہے کہ لوگوں نے پیسہ لگا کے انتخاب جیتا ہے اور وہی لوگ پھر کام آئے ہیں آج چیئرمین سینٹ کو منتخب کر.
صادق سنجرانی کا تعلق بلوچستان سے ہے. پاکستان کا یہ صوبہ رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا مگر آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹا صوبہ ہے. اگرچہ پاکستان نے سب سے پہلا ایٹمی تجربہ اسی صوبے میں کیا, اس کے قدرتی گیس جیسے وسائل پورا ملک استعمال کرتا ہے, مگر صوبے کے لوگ حکمرانوں سے ہمیشہ شاکی رہے کہ انہیں بہتر زندگی کے مواقع دیگر صوبوں کی نسبت کم میسر رہے. کوئٹہ یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر منصور اکبر کنڈی بلوچستان کے بارے میں کئی کتابوں کے مصنف ہیں. بلوچستان کی سیاست پر بھی ان کی گہری نظر ہے. اپنی ہی یونیورسٹی کے ایک طالب علم کو آج سینٹ کا چیئرمین بنتے دیکھ کر انہوں نے بھرپور مسرت کا اظہار کیا.
گڈ ہے, بلوچستان کے لیے اچھا ہے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں نا تو سندھ کے پرائم منسٹر آ رہے ہیں, پختونخوا بھی اتنا مطلب رہا ہے چھوٹا صوبہ, پولیٹیکلی ڈپرائیو اتنا نہیں ہے. بلوچستان صحیح معنوں میں ڈپرائیو رہا ہے, 70 تک تو وہ صوبہ نہیں تھا, ون یونٹ کا حصہ تھا دیش. اچھی بات ہے جی, اچھی بات ہے. انقلاب بھی اسی کا نام ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت رہے, جمہوریت کا جو شور ہے اور اس کا انڈسپلن ہے, یہ لانگ رن میں ڈکٹیٹرشپ کی سائلنس اور ڈسپلن سے اچھا ہوتا ہے.
پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو درپیش قانونی مسائل کے بعد سیاسی میدان میں اس ناکامی کا آئندہ انتخابات پر کیا اثر ہوگا, اس بارے میں ڈاکٹر ریس کا کہنا ہے کہ کچھ اثر تو پڑے گا, کیونکہ بعض لوگ مسلم لیگ نون کو ڈوبتی ہوئی کشتی تصور کر کے اس سے الگ ہونے کی کوشش کریں گے. تاہم اصل مارکا پنجاب میں رہے گا اور پنجاب میں نواز شریف کا اثر اور ان کی پارٹی کی گرفت ابھی ڈھیلی نہیں پڑی.
آج کافی لوگ ان کی حمایت سے دور ہو گئے ہیں, تو تاثر جو پیدا ہوگا یا ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ ڈوبتی ہوئی کشتی ہے, اسے جتنا جلدی چھلانگ لگا کے بھاگنے کی کوشش کریں اتنا بہتر ہے.
پاکستان میں سینٹ کے انتخابات پر ہارس ٹریڈنگ کے بادل چھائے رہے, اگرچہ ثبوت سامنے نہیں آئے مگر عام تاثر یہی ہے کہ صوبوں کی سیاست کے بجائے پیسے کے ذریعے وفاداریاں خریدنے کا عمل کامیاب رہا. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف ان دنوں پاکستان کے 3 روزہ دورے پر ہیں اور اسلام آباد میں پاکستان کے اعلی حکام سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. پیر کے روز ان کی مصروفیات کے بارے میں اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی یہ رپورٹ.
ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف 3 روزہ دورے پر پاکستان میں ہیں, جہاں ان کی ملاقاتوں کا محور دو طرفہ تجارتی اور اقتصادی روابط کو وسعت دینا ہے. وزیر خارجہ جواد ظریف اتوار کی شب 30 رکنی وفد کے ہمراہ اسلام آباد پہنچے تھے, جہاں انہوں نے پیر کو وزیر خارجہ خواجہ آصف سے وفود کی سطح پر مذاکرات کے علاوہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی سے بھی ملاقات کی. پاکستان اور ایران کے وزرائے خارجہ نے پاک ایران بزنس فورم سے بھی خطاب کیا, جس میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ دو طرفہ تجارت کو 2021 تک $5 ارب تک بڑھایا جائے گا. پاکستان اور ایران کے درمیان اس وقت دو طرفہ تجارت کا حجم لگ بھگ $1 ارب ہے, جس میں اضافے کے لیے گزشتہ کئی سالوں سے کوشش کی جا رہی ہے, لیکن اس میں کوئی قابل ذکر پیش رفت نہیں ہوئی ہے.
The preferential trade agreement between Iran and Pakistan, which will hopefully move to free trade agreement between the two countries.
ایران کے وزیر خارجہ نے اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب میں کہا کہ انہیں توقع ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان ترجیحی تجارتی روابط آزاد تجارت میں بدلیں گے. پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف نے اپنے ایرانی ہم منصب سے ملاقات کے بعد سرکاری ٹیلی ویژن سے گفتگو میں کہا کہ بات چیت میں افغانستان کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا.
تو یہی طے پایا ہے کہ افغانستان کو اپنی ہمسایوں کی طرف سے جو بھی سہولت مہیا کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے اندرونی معاملات جو ہیں ان کو کس طرح نپٹا سکیں. اس میں ایران، پاکستان اور دوسرے جو ہمسائے ہیں افغانستان کے، وہ ایک مثبت رول ادا کر سکتے ہیں. اور جب بھی افغانستان کو ضرورت پڑے کہ اس کے ہمسائے رول ادا کریں تو ہم بالکل تیار ہیں اس رول کو ادا کرنے کے لیے مؤثر طور پہ.
اسلام آباد میں اعلیٰ حکومتی عہدیداروں سے ملاقاتوں کے بعد ایران کے وزیر خارجہ پاکستان کے اقتصادی شہر کراچی بھی جائیں گے، جہاں ان کی کاروباری برادری سے ملاقاتیں طے ہیں. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
طالبان نے ایران کی سرحد کے ساتھ مغربی افغان ضلع پر قبضہ کر لیا ہے. اس سے پہلے شدید لڑائی میں حکومتی فورسز کا بھاری جانی نقصان ہوا ہے. صوبائی حکومت کے ایک ترجمان نے بتایا کہ پیر کے صبح باغیوں نے فرا صوبے میں انار درہ پر حملہ کیا اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز پر جزوی قبضہ کر لیا. ناصر مہری نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ شدید لڑائی ابھی بھی جاری ہے کیونکہ حکومتی فورسز کا ابھی تک فوجی اڈے اور انٹیلیجنس ادارے کی عمارتوں پر قبضہ ہے. بنگلہ دیش کا مسافر بردار طیارہ پیر کے روز لینڈنگ کرتے ہوئے نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو کے ہوائی اڈے پر تباہ ہو گیا. اطلاعات کے مطابق اس حادثے میں کم از کم 50 افراد ہلاک ہوئے ہیں. نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
بنگلہ دیش کا ایک مسافر بردار طیارہ نیپال میں حادثے کا شکار ہو گیا جس میں کم از کم 50 افراد ہلاک ہو گئے. یو ایس بنگلہ ایئر لائنز کا یہ طیارہ پیر کے روز نیپال کے تربھون انٹرنیشنل ایئرپورٹ کٹھمنڈو پر اترنے کے بعد رن وے سے پھسل کر حادثے کا شکار ہوا. طیارہ نے ڈھاکہ سے کٹھمنڈو کے لیے پرواز بھری تھی. رن وے پر وہ تاروں کی بار سے ٹکرایا اور دھماکے کے ساتھ اس میں آگ لگ گئی. رپورٹوں میں فوج کے ترجمان کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ کم از کم 50 لوگوں کی موت ہوئی ہے. طیارے میں 67 مسافر اور عملہ کے 4 افراد تھے. طیارہ پوری طرح تباہ ہو گیا. فوج کے ترجمان گوکل بھنڈاری کے مطابق جلتے ہوئے ملبے سے لوگوں کو نکالا گیا. عینی شاہدوں کا کہنا ہے کہ ہلاک شدگان کی لاشیں ایئرپورٹ پر کپڑوں سے ڈھکی ہوئی رکھی ہوئی ہیں، جن میں سے بہت سی مسخ ہو گئی ہیں. جائے حادثہ پر دھوئیں کا غبار اٹھتے دیکھا گیا. بتایا جاتا ہے کہ طیارہ 17 سال پرانا تھا. بہت سے زخمی مسافروں کو، جن کی حالت نازک ہے، اسپتالوں میں داخل کرایا جا رہا ہے. اہلکاروں کے مطابق حادثے کے اسباب کا پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. نیپال پولیس کے ترجمان منوج نیوپانے کے مطابق ہلاک شدگان کی تعداد 40 ہے. مسافروں میں 37 مرد، 27 خواتین اور 2 بچے تھے. 33 مسافر نیپال کے باشندہ تھے. حادثہ 2:20 پر ہوا. سول ایئر لائنس اتھارٹی آف نیپال کے ڈائریکٹر جنرل سنجیو گوتم کے مطابق طیارے کو جنوبی طرف سے لینڈ کرنے کی ہدایت دی گئی تھی، مگر اس نے شمالی جانب سے لینڈ کیا. سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
داعش سے مبینہ طور پر وابستہ 3 عسکریت پسندوں کی ہلاکت کے بعد بھارت کے زیر انتظام وادی کشمیر میں تناؤ ہے. تعلیمی ادارے بند ہیں، سری نگر میں کرفیو لگا دیا گیا ہے اور انٹرنیٹ سروسز کو بھی محدود کر دیا گیا ہے. سری نگر سے یہ رپورٹ دی ہے یوسف جمیل نے.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں 3 مبینہ شدت پسندوں کی ہلاکت کے بعد صورتحال ایک بار پھر کشیدہ ہو گئی ہے. کئی مقامات پر لوگوں نے مظاہرے کیے. حفاظت دستوں نے مظاہرین پر اشکاور گیس چھوڑی، جس کے ساتھ ہی طرفین کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئیں. ہلاک ہونے والے عسکریت پسندوں کی تدفین میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی اور بھارت سے آزادی کے مطالبے کے حق میں نعرے لگائے. کشیدگی کے پیش نظر شور زدہ ریاست کے گرمائی صدر مقام سری نگر کے بیشتر علاقوں میں کرفیو لگا دیا گیا ہے، جبکہ سری نگر ضلع کے تمام تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے. پوری وادی کشمیر میں بورڈ اور یونیورسٹی سطح پر پیر کو لیے جانے والے تمام امتحانات بھی ملتوی کر دیے گئے ہیں اور انٹرنیٹ سروسز کو بھی محدود کر دیا گیا ہے. حکام کا کہنا ہے کہ یہ اقدامات مظاہروں اور تشدد کے خدشے کے پیش نظر اٹھائے گئے ہیں. اتوار اور پیر کی درمیانی شب جنوبی ضلع اننت ناگ میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہونے والے ایک جھڑپ کے دوران 3 مبینہ عسکریت پسندوں کی ہلاکت کی خبر پھیلنے کے بعد مسلم اکثریتی وادی میں صورتحال ایک بار پھر کشیدہ ہو گئی تھی. حکام کا کہنا ہے کہ ہاکورا کے علاقے میں مارے جانے والے عسکریت پسندوں کا تعلق غالباً ایک بڑی مقامی عسکری تنظیم سے ہے، جس کا نام تاحال ظاہر نہیں کیا گیا. حکام کے مطابق 2 شدت پسندوں کی شناخت عیسیٰ فاضلی اور سعید اویس کے طور پر ہوئی ہے، جبکہ تیسرے نوجوان کی شناخت کرائی جا رہی ہے. مبینہ عسکریت پسندوں کی ایسی فائل تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہیں، جن میں انہیں مشرق وسطی میں سرگرم شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ یا داعش کی ٹی شرٹس پہنے دیکھا جا سکتا ہے. ایک تصویر میں عیسیٰ فاضلی AK-47 بندوق کے ساتھ داعش کے ایک بینر کے قریب کھڑا ہے، جبکہ اس تصویر میں اس نے داعش کی ٹی شرٹ بھی پہن رکھی ہے۔ تصویر کے عنوان میں اس کا تعارف عیسیٰ روح اللہ الکشمیری کے طور پر کیا گیا ہے، جبکہ سوشل میڈیا پر چلنے والی دیگر پوسٹرز میں عیسیٰ کے ساتھیوں کو ابو ذر الہندی اور ابو برا الکشمیری کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے۔ کشمیر پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ ہلاک ہونے والے عسکریت پسندوں میں سے ایک سرینگر کے سورہ علاقے میں ایک پولیس چوکی پر حال ہی میں کیے جانے والے حملے میں ملوث تھا۔ 26 فروری کو کیے جانے والے اس حملے کی ذمہ داری داعش نے قبول کی تھی۔ داعش کے بیان میں کہا گیا تھا کہ جنگ چھڑ چکی ہے۔ کشمیر میں داعش کے سرگرم ہونے کی خبریں اور دعویٰ اس سے قبل بھی منظر عام پر آتے رہے ہیں، لیکن حکام کا موقف ہے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ داعش وادی میں کوئی بڑی اور مؤثر قوت ہے۔ بھارتی حکام کا کہنا ہے کہ بعض عسکریت پسند انفرادی طور پر تو داعش سے متاثر ہو سکتے ہیں، لیکن شدت پسند تنظیم کے باقاعدہ منظم نیٹورک کی موجودگی کے قابل بھروسہ شواہد دستیاب نہیں۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے درمیان سربراہ اجلاس کی تصدیق ابھی ہونا ہے، لیکن ان توقعات میں اضافہ ہو رہا ہے کہ جزیرہ نما کوریا کے جوہری بحران کے حل کے لیے بڑی پیش رفت ہو سکتی ہے۔ جنوبی کوریا کے سی جانگ انسٹیٹیوٹ میں شمالی کوریا کے تجزیہ نگار چیانگ سیانگ چنگ کا کہنا ہے کہ توقع ہے کہ ماضی کے مقابلے میں اس مرتبہ جب امریکہ اور شمالی کوریا کے لیڈر براہ راست ملاقات کریں گے تو شمالی کوریا کے جوہری پروگرام کو منجمد کرنے اور تلف کرنے پر زیادہ تیزی سے پیش رفت ہوگی۔ تاہم یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے اور دونوں طرف سے اہم رعایتیں مطلوب ہوں گی۔ ایسے میں جب جزیرہ نما کوریا پر سیاسی کشیدگیاں بظاہر کم ہو رہی ہیں، عوامی جمہوریہ کوریا میں انسانی حقوق کی صورتحال پیش کرنے والے اعلی عہدیدار نے خبردار کیا ہے کہ سلامتی کی تشویش کے پیش نظر انسانی حقوق کو یرغمال نہیں بنایا جانا چاہیے۔ جنیوا میں کونسل سے وائس آف امریکہ کے لیے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر۔
رپورٹ تیار کرنے والے خصوصی عہدیدار ٹامس اوہیا کوئنٹانا نے اس امر کی توثیق کی جو بظاہر سیاسی اور سلامتی کے معاملات پر تیزی سے پیش قدمی کا باعث بن سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل میں کسی سربراہ کانفرنس کے لیے دونوں کوریائی ممالک اور امریکہ کے درمیان رابطے استوار ہو رہے ہیں۔ اگرچہ انہوں نے اسے ممکن بنانے کے حکومتوں کے اقدامات کی تعریف کی، تاہم خبردار بھی کیا۔
Rapprochement cannot be a single track process focused only on security.
تجدید تعلقات ایسا یک رخی عمل نہیں ہو سکتا کہ جس میں صرف سیکیورٹی پر توجہ مرکوز رکھی جائے۔ ایسی فضا میں کوئی پائیدار امن اور سلامتی نہیں ہو سکتی جہاں انسانی حقوق کا استثنا اور روگردانی ہو۔ دونوں امور کو ایک دوسرے کی تکمیل کرنی چاہیے اور ہمیں دونوں محاذوں پر پیش قدمی کرنی چاہیے۔ کوئنٹانا کی رپورٹ میں ایک ایسے معاشرے کی تکلیف دہ تصویر پیش کی گئی ہے جو ایک انتہائی ظالمانہ نظام پر قائم ہے، جو ہر آزادی اظہار پر قدغن لگاتا ہے، مسلسل ریاست کا خوف پیدا کرتا ہے، جہاں لوگ ان سرکاری عہدیداروں کے رحم و کرم پر ہیں جنہیں اپنے اقدامات پر جواب دہ نہیں ہونا پڑتا۔ انہوں نے شمالی کوریا کے شہریوں کو واپس ان کے ملک بھیجنے کی چینی پالیسی پر بھی سخت الفاظ میں نکتہ چینی کی۔ انہوں نے چین پر زور دیا کہ وہ شمالی کوریا کے لوگوں کو بے دخل کرنا بند کر دے، کیونکہ وطن واپس جا کر انہیں ایذائیں برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ انہوں نے کم جونگ ان کی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ جنوبی کوریا کے 6 اور امریکہ کے 3 شہریوں کو رہا کرے جو حکومت کے خلاف سازش کے الزام میں جیل میں بند ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شام کی سرکاری افواج نے باغیوں کے قبضے والے مشرقی غوطہ میں نئی پیش قدمی کی ہے۔ سلاتس کا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر۔
شام کی سرکاری افواج نے اتوار کے روز مشرقی غوطہ میں مزید پیش قدمی کی اور ایک اور بڑے قصبے کو باغیوں کے کنٹرول والے باقی ماندہ علاقے سے جدا کر دیا۔ شدید بمباری کے دوران فوجی سرکاری ٹینکوں پر سوار ہو کر مدیرہ میں داخل ہو گئے۔ روسی حمایت رکھنے والی شامی حکومت کا کہنا ہے کہ دمشق میں شہریوں پر باغیوں کے حملے روکنے کے لیے یہ حملہ ضروری تھا۔ شامی فوج کے کمانڈر فراز حسن کہتے ہیں،
We opened fire before attacking positions of the armed groups and their stronghold.
ہم نے مسلح گروپوں اور ان کے مضبوط ٹھکانوں پر حملے سے پہلے فائرنگ کی، اور پھر ہماری انفینٹری فورسز نے ان کی پوزیشنوں پر حملہ کیا اور کئی کلومیٹر تک پیش قدمی کی۔ سرکاری فورسز کے ہفتے کے روز مصرابہ پر قبضے کے بعد اتوار کو مدیرہ میں پیش قدمی نے دمشق کے قریب باغیوں کے مضبوط گڑھ میں بڑی درار ڈال دی ہے۔ ہفتے کے روز فری سیرین آرمی نے کہا کہ وہ نہ پیچھے ہٹیں گے اور نہ ہی ہتھیار ڈالیں گے۔ گزشتہ 3 ہفتوں کے دوران اس علاقے میں 1100 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، اور اطلاعات ہیں کہ شام کی سرکاری فوجوں نے روس کی مدد سے لڑائی میں زہریلی گیس استعمال کی ہے۔ امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس نے شام کے صدر بشار الاسد اور روس کو گیس کے استعمال کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے کہا،
رشیا واز دی فریم ورک گارنٹور دیٹ اسد وڈ گیٹ ریڈ اف آل اف اٹ اگین، ایدر رشیا از انکمپیٹنٹ اور ان کہوٹس۔
روس نے اس لائعمل میں ضمانت فراہم کی تھی کہ اسد اسے پوری طرح تلف کر دیں گے۔ اب ایک مرتبہ پھر یا تو روس اس سلسلے میں ناکام رہا یا اس نے اسد کے ساتھ ساز باز کی۔ اس بارے میں بہت سی اندھوناک اطلاعات ہیں کہ کلورین گیس استعمال کی گئی یا علامات ایسی ہیں جو کلورین گیس کے نتیجے میں ظاہر ہوتی ہیں۔ میٹس نے یہ تو نہیں کہا کہ آیا امریکہ کلورین گیس کے استعمال کی خبروں کی تصدیق کے بعد شام کے خلاف جوابی کارروائی کرے گا، تاہم انہوں نے کہا کہ کوئی بھی فیصلہ کرنے کے سلسلے میں صدر ٹرمپ کے پاس مکمل سیاسی متبادل موجود ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
فلوریڈا کے اسکول میں حملے کے 1 ماہ بعد 14 مارچ کو امریکہ بھر کے طلبہ اپنے اسکولوں سے واک آؤٹ کریں گے۔ جل گریگ کی رپورٹ، مبشر علی زیدی کی زبانی۔
فلوریڈا کے شہر پارک لینڈ کے ایک ہائی اسکول میں 14 فروری کو مبینہ طور پر ایک سابق طالب علم نے فائرنگ کر دی تھی۔ سیمی آٹومیٹک گن سے کی گئی فائرنگ سے 17 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اس کے بعد سے امریکہ بھر کے طلبہ و طالبات سراپا احتجاج ہیں۔ 14 مارچ کو اس سانحے کا 1 ماہ مکمل ہو رہا ہے۔ ملک بھر کے طلبہ اس دن 17 ہلاک شدگان کی یاد میں اپنے اسکولوں سے 17 منٹ کا واک آؤٹ کریں گے۔ اس میں اسکولوں کے اساتذہ اور دیگر افراد بھی حصہ لیں گے۔ اس واک آؤٹ کا مقصد پالیسی سازوں کی توجہ گن کنٹرول کی طرف دلانا ہے۔ جمعرات کو نیو یارک کے میئر بل ڈی بلاسیو نے اس موضوع پر طلبہ سے گفتگو کی۔ کچھ طالب علموں نے کہا کہ نیشنل رائفل ایسوسی ایشن گن کنٹرول کی مہم چلانے والوں کی بات نہیں سن رہی، اس لیے ان کی آواز میں طلبہ کو آواز ملانی چاہیے۔ نیو یارک کے ہائی اسکول کی طالبہ ریلے گیزمار کہتی ہیں،
As I turn on the TV and I see all of these mass shootings that I know could have been prevented, I feel like it's my job as
جب میں ٹی وی کھولتی ہوں اور بڑے پیمانے پر قتل کی واردات دیکھتی ہوں جسے میں سمجھتی ہوں کہ روکا جا سکتا ہے، تو مجھے خیال آتا ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ اس سلسلے میں کچھ کروں اور قائدانہ کردار سنبھالوں۔ یہ تھے طالبہ ایریلے گیزمار کے الفاظ۔ کچھ طالب علموں نے ذمہ دارانہ طور پر اسلحہ رکھنے کی حمایت کا اشارہ دیا اور اس سلسلے میں دوسری آئینی ترمیم کا ذکر کیا جو امریکہ میں اسلحہ رکھنے کا حق تسلیم کرتی ہے۔ ان میں ڈینیل فلوریس شامل ہیں۔
You never know the moment when an armed person can come in. And when an armed person comes in, we need to have somebody ready, such as a school safety officer that is armed.
آپ نہیں جانتے کہ کب کوئی مسلح شخص آ جائے، اور جب ایسا کوئی شخص آئے تو کسی کو اسے روکنے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ مثلاً اسکول کا سیکیورٹی افسر جو مسلح ہو اور کاروائی کر سکے، جو حملہ آور کو روک سکے یا تمام طلبہ کو بچانے کے لیے اسے جان سے مار سکے۔ واشنگٹن ڈی سی میں اس ماہ کی 24 تاریخ کو ایک مارچ کیا جائے گا، اور پھر کولوراڈو سانحے کے 19 سال مکمل ہونے پر 20 اپریل کو ایک اور۔ بعض اسکولوں کی انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ واک آؤٹ میں شامل نہیں، اور جو حصہ لے گا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ بعض اسکولوں نے اس واک آؤٹ کی حمایت کی ہے، اور کچھ کالجوں نے واضح کیا ہے کہ ان کے ہاں داخلے کی پیشکش اس واک آؤٹ میں حصہ لینے سے متاثر نہیں ہوگی۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن پیر کے روز چاٹ کے دارالحکومت پہنچے ہیں، جہاں وہ چاٹ کے صدر سے ملاقات کر رہے ہیں، اور معاون وزیر خارجہ اسٹیو گولڈ اسٹین نے بتایا ہے کہ وزیر خارجہ چاڈ اور نائجیریا کے عہدیداروں کے ساتھ ملاقات کر کے اپنا دورہ مختصر کر کے واپس آ جائیں گے۔
پیر کے روز بعد میں امریکی وزیر خارجہ نائجیریا کے دارالحکومت سے ابوجا روانہ ہو جائیں گے، جہاں وہ نائجیریا کے صدر محمد بہاری کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ ایک روز پہلے خرابی صحت کی بنا پر اپنی مصروفیات ترک کرنے کے بعد اتوار کے روز ٹیلرسن نے پروگرام کے مطابق اپنی معمول کی مصروفیات دوبارہ شروع کر دیں۔ اتوار کو انہوں نے نیروبی کے امریکی سفارت خانے میں 20 سال پہلے بمباری میں ہلاک اور زخمی ہونے والے امریکیوں کی یادگار پر پھول چڑھائے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا،
As all of you well know, 1998, terrorists thought they could demoralize and destroy the Kenyan and American people
جیسا کہ آپ سب بخوبی جانتے ہیں 1998 میں دہشت گردوں نے سوچا تھا کہ وہ یہاں نیروبی میں امریکہ کی سفارت خانے کو تباہ کر کے کینیا اور امریکہ کے عوام کا حوصلہ پست کر دیں گے۔ بلا شبہ وہ غلط تھے۔ تقریباً 20 برس بعد آج ہم یہاں ان لوگوں کو خراج پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں جو ہم سے بچھڑ گئے اور جو زخمی ہوئے۔ محکمہ خارجہ کے مطابق ٹیلرسن نے اپنے انتہائی مصروف پروگرام سے آرام کا کچھ وقفہ حاصل کرنے کے لیے ہفتے کی تمام تقریبات میں شمولیت ترک کر دی تھی۔ انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ سٹیو گولڈسٹائن نے کہا کہ وزیر خارجہ دو روز تک ملک میں شمالی کوریا جیسے انتہائی اہم امور کے بارے میں مسلسل کام کرنے کے باعث بہتر محسوس نہیں کر رہے تھے۔ ٹیلرسن نے اتوار کے روز کینیا کی وزیر خارجہ مونیکا جمعہ سے ملاقات بھی پروگرام میں شامل کی کیونکہ جمعے کے روز وہ ان سے تفصیل سے بات چیت نہیں کر پائے تھے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں مردوں کی نسبت خواتین کو ملازمت تک رسائی کم ہے۔ ملازم پیشاور خواتین کو مردوں کی نسبت کم تنخواہ اور مراعات ملتی ہیں۔ اس ہفتے کے اوائل میں خواتین کے عالمی دن کے موقع پر یہ رپورٹ جاری کی گئی ہے۔ جینیوا سے لیزا شلائن کی اس رپورٹ کی تفصیلات بیان کر رہی ہیں گل رخ۔
عالمی ادارہ محنت یا انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کی حالیہ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 20 سالوں میں خواتین کے لیے روزگار کے حصول میں قابل ذکر پیشرفت ہوئی ہے۔ تاہم محنت کش خواتین کے ساتھ عدم مساوات کو ختم کرنے کے لیے ابھی بھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے مطابق عالمی سطح پر ہر 10 مرد حضرات کے مقابلے میں 6 خواتین کو ملازمت دی جاتی ہے۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دنیا کے خوشحال امیر ترین ممالک کی نسبت غریب ممالک میں یہ فرق زیادہ ہے، جبکہ درمیانی ترقی پذیر ممالک میں یہ فرق نمایاں طور پر موجود ہے۔ رپورٹ میں دنیا کے مختلف علاقوں کا موازنہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ عرب ممالک اور شمالی افریقہ میں خواتین کی بے روزگاری کی شرح مردوں کے مقابلے میں دگنی ہے۔ اس کے مطابق اس کی بڑی وجہ جنوبی ایشیا میں عدم صنفی مساوات ہے۔ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے تحقیقی شعبے کے ڈائریکٹر ڈیمین گریمشا نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سماجی اور ثقافتی مسائل کی وجہ سے ان علاقوں کی خواتین مناسب ملازمت کی تلاش کرنے کے مواقع سے محروم ہیں۔
I think all too often we might blame some of the variety in women's participation on
گرمشا کہہ رہے ہیں، میرے خیال میں ہم اکثر خواتین کو اس لیے مرد الزام ٹھہراتے ہیں کہ وہ اپنی توقعات اور خواہشات کے مطابق آگے نہیں بڑھتی، جبکہ حقیقت میں اب بھی بہت سی رکاوٹیں موجود ہیں۔ دنیا میں رائج سماجی اور ثقافتی اقدار ان خواتین کے حقوق اور صلاحیتوں کی راہ میں رکاوٹیں حائل کرتی ہیں، ان پر توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ گرمشا کے مطابق سماجی اور ثقافتی مسائل ہی خواتین کے ملازمتوں کی رکاوٹوں میں شامل ہیں، لیکن امریکہ اور یورپ میں یہ رویہ بہت حد تک کم ہے۔ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن نے خواتین پر تشدد اور کام کرنے والی جگہوں پر ہراساں کرنے کے اہم مسئلے کو تسلیم کرتے ہوئے ان کی طرف توجہ دلائی۔ ILO کا کہنا ہے کہ اس قسم کی ناقابل قبول صورتحال پر پہلی بار جون میں سالانہ کانفرنس میں تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ILO کے حکام کا کہنا ہے کہ تشدد کے خاتمے کے لیے عالمی معاہدوں پر عمل درآمد پر توجہ دیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہو گیا تو اس سے بہت سی تبدیلی رونما ہوگی۔ گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 10، بھارت میں 10:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کا 1 بجنے والا ہے۔ ہماری آج کے اس دوسرے اور آخری نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر, پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر ڈین کرافٹن. خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کی امان میں ہوں. اللہ حافظ اور شب بخیر.